پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درس گاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء ملت جعفریہ، خاص طور پر ہر سال آپ کے درمیان یہاں ہوتے تھے، ہمارا بھی 32-33 سال کا ساتھ تھا، شہید، عظیم شہید استاد پروفیسر سبط جعفر زیدی، اور سال گزشتہ پہلی محرم کو ایک بودراب کا اسکاؤٹ زین محمود شہید ہوا تھا۔ بہرحال تمام شہداء کے یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے گا۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد والے، اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے مل کر ایک صلوات بھیجیے۔ ایزان محترم، موضوع کا تو تعارف کرا ہی دیں گے، لیکن 2-3 منٹ حسب دستور آپ کے لینا ہے کہ ایام احضا شروع ہو گئے، محرم آ گیا، لوگ خوشیاں حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں دنیا کے، کچھ خوشی مل جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ اپنا سب کچھ خرچ کرتے ہیں غم حسین حاصل کرنے کے لیے، حتیٰ کہ اپنی زندگی بھی خرچ کر دیتے ہیں غم حسین۔ آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی؟ اچھا بھیا، اب اس میں میرا کوئی قصور نہیں، ٹھہریے، اس کو تھوڑا سا بیٹا پیچھے کرو، یہ میرا آؤٹ ہو رہا ہے۔ ہاں، یہاں دوبارہ، ہم وہ قوم ہیں کہ جو، اب آواز آ رہی ہے آپ تک؟ ہاں، تھوڑا سا آؤٹ ہے۔ وہ قوم ہے کہ جو سب کچھ خرچ کر دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی لٹا دیتی ہے غم حسین کے حصول کے لیے۔ تو ایک تو یہ افتخار ہے جو آپ کو حاصل ہے، یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، بلکہ 1400 سال کی تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ جو اہتمام عید کے لیے نہیں کرتے، وہ محرم کے لیے کرتے ہیں۔ ایک مہینے پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں نا کہ محرم آ رہا ہے، محرم آ رہا ہے، محرم آ رہا ہے۔ عید کے جانے کا غم نہیں ہوتا، مگر محرم کے جانے کا بھی غم ہوتا ہے کہ چلا کیوں گیا، جلدی ختم کیوں ہو گیا، ایسا ہے۔ تو بس جب ایسا ہے، جب پوری دنیا کی قوموں میں ہماری الگ ساخت ہے، الگ بناوٹ ہے، الگ فطرت ہے، الگ عادت ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ مسائل کا سامنا تو کرنا پڑے گا نا، اور کر رہے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ، خدا کا شکر ہے۔ یہ 30-32 سال کی مصیبتیں بھی ہمیں اپنے راستے سے ہٹا سکیں؟ نہیں ہٹا سکیں، نہ ہٹا سکتی ہیں۔ ہم نہیں ہوں گے اور ہم سے بہتر آ جائیں گے آپ کے درمیان، آپ نہیں ہوں گے آپ سے اچھے بھیج دے گا اللہ، کیونکہ اس میں ہمارا تو کوئی کمال ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو حالات جیسے بھی ہوں پرسکون رہیے، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ میں رہوں یا نہ رہوں، آپ رہیں یا نہ رہیں، ذکر حسین کو رہنا ہے۔ تو بس جب جس ذکر کو رہنا ہے، ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اطمینان رکھیے، یقین رکھیے، عقیدہ ہے۔ میں قسم زیادہ نہیں کھاتا، لیکن یہاں میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم، یہی حقیقت ہے کہ آپ تنہا نہیں ہوتے، امام زمانہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا اول تو مومنین کبھی گھبرائے نہیں، لیکن پھر بھی رسمن ایک جملہ کہہ رہا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میدان میں آ گئے، کربلا عصر میں کھڑے ہیں ہم، اور ثابت قدم رہیں گے انشاءاللہ اپنے آباؤ اجداد کی طرح، نہ وہ پیچھے ہٹے تھے نہ ہم پیچھے ہٹنے والے۔ بس ایک گزارش تو بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ پرسکون رہیے، صبر تحمل اور برداشت کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ صبر تحمل اور برداشت، کیوں؟ عزاداری ہماری ہے، ہمیں اسے ڈسٹرب نہیں ہونے دینا۔ دشمن کی سازش کیا ہوگی کہ ڈسٹرب کر دیا جائے ان کی مجالس کو، ان کے جلوسوں کو، ہمیں اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ کچھ بھی ہو جائے، یہ طے ہے کہ ہم نے اپنی مجالس بھی ویسے ہی برپا ہمیں کرنا ہے، اپنے جلوس بھی ویسے ہی اٹھانے ہیں۔ کچھ بھی، ہم اپنے شہیدوں کو بھول جائیں گے، امام حسین کے غم کو نہیں بھولیں گے، طے ہے نا؟ ہماری یہاں خدا سب کو سلامت رکھے، کسی کا انتقال ہو جائے محرم سے پہلے تو کہا کرتا ہے سوچے، نہیں کرتا نا، یہ بتاتا ہے نا کہ مجھے اپنے مرنے والی کی پروانی، مجھے زہرا کے لال کے غم کی پرواہ۔ یہ آپ اپنے عمل سے بتاتے ہیں نا میرے بھائی، آپ خود بتا دیتے ہیں، نہ سوئم کرتے نہ چلوم کرتے، کچھ نہیں، کیوں؟ اس کی پرواہ نہیں ہے مرنے والے کی، مجھے پرواہ ہے زہرا کے لال کے غم کی، مجھے پرواہ ہے حسین کے غم۔ تو جب آپ ایسی قوم ہیں، جب آپ ایسے لوگ ہیں، پھر کیا گھبرانا، پھر کچھ نہیں۔ سب تحمل برداشت کے ساتھ ان ایام کو گزارنا ہے، ثابت قدم رہتے ہوئے انتظامی امور میں تعاون کرنا ہے، انتظامی امور میں بھرپور تعاون کیجئے، چاہے وہ آپ کے بوتراب اسکاؤٹس اور جو بھی اسکاؤٹس ہیں، جہاں بھی آپ مجالس میں جائیں گے ان اسکاؤٹس کے بچوں کے ساتھ، ٹریفک پولیس والے کھڑے ہیں تو ان کے ساتھ، پولیس کے سپاہی کھڑے ہیں تو ان کے ساتھ، رینجرز کے سپاہی کھڑے ہیں تو ان کے ساتھ، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم اپنی عزاداری میں کوئی رکاوٹ نہیں برداشت کرنا چاہتے، لیکن انتظامی امور میں آپ کو سب کے ساتھ تعاون کرنا ہے، تاکہ ہماری طرف سے کوئی موقع نہ ملے کسی کو یہ کہنے کا کہ صاحب آپ کے لوگوں نے بد انتظامی کی، آپ لوگ کے لوگوں کی وجہ سے ایسا ہوا۔ لہذا بڑے صبر کے ساتھ، برداشت، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، تاکہ کوئی موقع انتظامیہ کو بھی کہنے کا نہ ملے، پھر ہم انہیں پکڑ بھی سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے تو کچھ نہیں ہوا، کوتاہی آپ کی طرف سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ لہذا بڑے صبر و تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، یہی پیغام ہے، اس پیغام کو یاد رکھیے، جہاں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے، کچھ بھی ہو جائے ہمالیہ ہل جائے گا، عزادار اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، کچھ ہو جائے دنیا میں، عزاداری پہ آنچ، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں نہیں آنے دیں گے، نہیں، عزاداری پہ آنچ آ ہی نہیں سکتی، اس کا ذمہ دار کوئی اور ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں نا، آپ کچھ بھی نہیں، ہماری جان ہے چھوٹی سی، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کتنے گھنٹے زندہ ہیں، کتنے دن زندہ ہیں، کتنے مہینہ، ہمیں کیا معلوم، لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ میں مر جاؤں گا ہم رہ جائیں گے، یہ میں اور ہم میں فرق ہے، میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی نہیں مار سکتا، ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا، مجھے مار سکتا ہے، مجھے مار دے، آپ کو شہید کر سکتا ہے، کر دے، ہمیں کوئی نہیں مار سکتا، کیوں؟ ہم کچھ اور ہیں، میں کچھ اور ہے، ہم جب میں کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا، تو ہم سے مراد ہے ہمارا تشیع، ہم سے مراد ہے حسینیت، ہم سے مراد ہے کربلا۔ تو صدیاں گزر گئیں، سب مٹ مٹا گئے، سب ختم ہو گئے، پارٹیاں بھی ختم ہو گئیں، حکومتیں بھی ختم ہو گئیں، ہم زندہ ہیں۔ تو میں سب کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے بھائی ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہمارے ساتھ، تمہاری عمر ہے 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال، اس سے زیادہ کوئی نہیں چلتا، نہ حکومتیں چلتی ہیں، نہ پارٹیاں چلتی ہیں، 70 سال، 100 سال بعد نہ تم ہوگے نہ میں ہوں گا، مگر ہم ہوں گے، ہم ہوں گے، 3 صدیاں گزر جائیں، 3000 سال گزر جائیں، ہم موجود رہیں گے، کیوں؟ کہ ہم حسین کے عزادار ہیں، ہمیں کوئی نہیں مار سکتا، مجھے مار سکتے ہو، ہمیں کوئی نہیں مار سکتا، لہٰذا یہ اطمینان رکھو، یہ لفاظ ہی نہیں ہے، یہ پورا میں نے فلسفہ حسینیت آپ کو چند جملوں میں پیش کر دیا ہے، جتنا آپ غور کریں گے آپ کو یقین ہوتا چلا جائے گا کہ ہاں میری کیا حیثیت ہے، مگر حیثیت تو اس نظریے کی ہے نا جس کی آبیاری آل رسول نے اپنے خون سے کی ہے، اہمیت تو اس دین اسلام کی ہے نا کہ جس اسلام کو آل رسول نے اپنا خون دے کر سینچا ہے، بچایا ہے، اس کی اہمیت ہے۔ بس تمام عزاداروں کی سربلندی کے لیے، سلامتی کے لیے، بلند آواز سے بلند ایک صلوات بھیج دیجیے، محمد علی محمد بھی. موضوع کا تعارف کرا دیں، ہم نے عنوان قرار دیا انوار امامت، اب یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ آپ اس پہ میرا خیال ہے بزرگ حضرات تو درجنوں اشرے سن چکے ہوں گے، معرفت امامت، شناخت امامت، انوار امامت، لیکن کوشش کریں گے کہ آج کے حالات سے تطبیق کرتے چلے جائیں کہ امامت کی پہچان اور خاص طور پہ وقت کے امام کی پہچان کتنی ضروری ہے ثابت قدم رہنے کے لیے، استقامت دکھانے کے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہو کہ جو میرا امام ہے وہ امام برحق ہے، جو میرا امام ہے وہ کائنات کا امام ہے، صرف انسانوں کا امام نہیں ہے۔ اور ایک میسج بھی ساتھ ساتھ دیتے چلے جائیں آپ کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ اشرا یہاں سے باہر بھی جاتا ہے، پورے پاکستان میں جاتا ہے، لوگ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، تو ہم اپنا ایک فریضہ سمجھتے ہیں کہ یہ عزاداری صرف آپ نہیں کرتے، یاد رکھیے حسین کا غم صرف آپ نہیں مناتے، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی جس دل میں عشق رسول ہے ہو نہیں سکتا کہ وہ اولاد رسول کا غم نہ منائے، اپنے اپنے طور پہ سب یاد منانے کی کوشش کرتے ہیں، سوائے وہ چند فتنہ گروں کے جن سے پورا عالم اسلام بیزار ہے، یقین مانیے ان سے سب بیزار ہے، ان سے شیعہ بھی بیزار ہیں، ان سے سنی بھی بیزار ہیں، ان سے ہر مکتب فکر بیزار ہے، اس کو دہشت گرد کہہ لیجئے، جو بھی نام دے لیجئے، مجھے سے کوئی غرض نہیں، لیکن وہ چند لوگ، لیکن جہاں عزاداری ہوتی ہے، آپ کل سے دیکھ لیجیے گا کہ محافل کا سلسلہ ہمارے اہل سنت کا بھی شروع ہو جاتا ہے، ارے بھائی ہندو بھی ذکر کرتا ہے، ہندوؤں کے بھی عزاداری ہوتی ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، سنی ہوئی پڑھی ہوئی بات نہیں کر رہا، میں دیکھ کر آیا ہوں، وہ بھی مناتے، کیوں؟ بات ہے انسانیت کی، جس سینے میں انسان کا دل دھڑکتا ہے، بس یہ ذکر حسین بتا رہا ہے امامت کی حقانیت کو، کہ آپ شعوری طور پہ اور کوئی لاشعوری طور پہ یہ جانتا ہے کہ اگر کوئی انسانیت کا امام ہے تو اس کا نام ہے حسین، کم از کم حسین کے نام پہ اتفاق ہو جاتا ہے، باقی تو بارہ اماموں کا ذکر کرتے رہیں گے، لیکن یہاں پر آ کے انسانیت آپ شعوری طور پہ اور دنیا لاشعوری طور پر یہ اقرار کر لیتی ہے کہ اگر انسانیت کا امام کوئی ہے تو وہ حسین ہے، کیونکہ کسی اور کو کوئی اور مثال مل ہی نہیں سکتی، کہاں سے لائے گا ایسی مثال، کسی کے پاس نہیں، یہ مثال صرف اسی گھرانے میں ملے گی جو گھرانہ چادر تطہیر کا گھرانہ کہلاتا ہے، جن بچوں نے اس چادر تطہیر میں پرورش پائی ہے انہی کا گھرانہ ہے، لہذا پیغام سب کو یہی ہے، محبت کا، الفت کا، اتحاد کا، اس ملک کے لیے بھی کوئی مانے یا نہ مانے، ہمارا کام یہ ہے اپنا پیغام پہنچانا، کہ پیغام سب کو یہی ہے کہ وحدت سے رہو، محبت سے رہو، اتحاد سے رہو، اس ملک کے لیے، اس شہر کے لیے، فتنہ گری کرو گے، فتنہ گری زیادہ عرصے نہیں چلتی، سازشیں زیادہ عرصے نہیں چلتی، میں نے بتا دیا ان کی مدت کتنی ہوتی ہے، وہ چند روزہ ہوتی ہے، مگر ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیں کبھی نہ کچھ ہوا ہے تاریخ میں، نہ کبھی کچھ ہوگا، ہم اگر میسم کی صورت دار پہ بھی لٹکے رہے تو آج تک زندہ ہے، ہم اس طرح بھی جیے، جس طرح بھی جیے، ہم ہمیشہ ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہم رہیں گے، ہاں جو ناسور ہیں معاشرے کے، بالآخر ان کو ختم ہونا پڑتا ہے، اس کینسر کو ختم ہونا پڑتا ہے۔ تو اب آئیے آتے ہیں کہ انوار امامت سے ہماری مراد کیا ہے، کیا مقصد ہے بات کا، یہ نور امامت کہاں کہاں تک پھیلا ہوا ہے، اس کا کہیں تو نقطۂ آغاز بھی ہوگا نا، آج تمہیدی گفتگو کرتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھائیں گے، بات کہیں تو اس کا نقطۂ آغاز ہوگا، کہیں تو پروردگار عالم نے اس کی ابتدا کی ہوگی نا، یہ جو انوار امامت 400 جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، دعویٰ کر رہا ہوں، آخر یہ کہاں سے اس کا آغاز ہے، کیسے آغاز ہے، لیکن پہلے آیت کی ذرا سی تشریح کر دیں، مفسر تو میں نہیں ہوں لیکن مفسرین کی مدد سے تشریح کرنے کا حق رکھتا ہوں، اور پھر نتیجہ بھی نکالنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ سجدہ 32 سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی 24 آیت جس کو ہم نے سرنام کلام قرار دیا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو 9 تک تاسوا تک یہی آیت سرنام کلام قرار پائے گی، ارشاد رب العزت ہوا وجعلنا منہم ائمتا یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، یہ سورہ سجدہ ہے 32 سورہ، اس کی یہ آیت ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے ان میں سے امام قرار دیا، رہنما قرار دیا، وجعلنا منہم، ان میں سے ہم نے، اب یہ کون ہے ابھی بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں بعد والی آیت میں، ان میں سے ہم نے کچھ کو امام بنایا، پیشوا بنایا، رہنما بنایا، لما صبرو کیوں بنایا، ان کے صبر کی وجہ سے، ہم نے جو ان کو امام بنایا تو امامت کی ایک معیار، ایک پہچان کیا ہوا، کہ جتنا صبر بڑھتا چلا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں منزلیں اور درجہ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. وجہ بتائی, امام بنانے کی وجہ بتائی اس آیت میں. ایک اور سورہ انبیاء میں اسی طرح کی آیت ہے, وہ اب تلاوت کرتے رہتے ہیں, لیکن آج ہم نے خاص طور پہ اس آیت کا انتخاب کیا ہے. وجعلنا منہم ائمت یہدونا بے امرنا لما صبروا, ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا تاکہ یہ ہدایت کریں لوگوں کی ہمارے حکم سے, بے امرنا ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کریں, یا ہمارے حکم کی طرف لوگوں کی ہدایت کریں. لما صبروا, وجہ کیا ہے ان کو امام بنانے کی؟ ان کے ثبات قدمی, ان کی استقامت, ان کا صبر, یعنی صبر میں یہ اس منزل پر پہنچے کہ لوگوں کے پیشوا بن گئے. تو ایک بات تو یہ طے پائی کہ امام ہو ہی نہیں سکتا جب تک صابر نہ ہو, جب تک صبر اور برداشت اس انتہا پر نہ ہو تو یہ قاعدہ قرآن نے دیا کہ امامت اسے نہیں ملتی جس میں صبر نہ ہو. اب یہ صبر کی منزلیں ہیں, کون سی منزلیں وہ بتاتے چلے جائیں گے. امامت کے لیے کون سا صبر چاہیے وہ الگ ہے. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا, ماشاء اللہ. وکانو بھی آیا تھے نا یوقنون. اور دوسرا معیار, دوسرا پیمانہ, دوسری پہچان یہ ہے کہ یہ ہماری آیات پر دل سے یقین رکھتے ہیں, ہماری آیات پر دل سے یقین رکھتے. 24ویں آیت ہے سورہ سجدہ کی. کن لوگوں کے بارے میں کہا گیا؟ آپ کا ذہن ادھر نہیں جائے کہ ائمہ طاہرین کے بھی بات ہو رہی. ابھی ائمہ طاہرین کی بات نہیں ہو رہی, ابھی تو ہم عام غیر معصوموں کی بات کریں. یہ غیر معصوم کے بارے میں یہ آیت, یہ معصومین کے بارے میں نہیں ہے. یہاں مراد ہے عمومی پیشوائی, وہ امامت نہیں جس کا ہمیں ذکر کرنا ہے. لیکن ہم آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ, سیڑھی بائی سیڑھی آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں کہ مرحلہ وار آپ کو آگے لے کر جائیں. ابھی یہ بات جو یہاں پر ہے یہ ائمہ طاہرین کی نہیں ہے, امام معصوم کی نہیں ہے, یہاں عام آدمیوں کی بات ہے. عام آدمیوں میں بھی رہبری کا حق اسے ہے, پیشوائی کا حق اسے ہے جس کا مصیبتوں پہ صبر زیادہ ہو. یعنی پیشوائی اور رہنمائی اور رہبری کا منصب مل ہی نہیں سکتا جب تک اس کا صبر عام لوگوں سے زیادہ نہ ہو, جب تک اس کی برداشت عام لوگوں سے زیادہ نہ ہو, جب تک اس کا تحمل عام لوگوں سے زیادہ نہ ہو, نہیں مل سکتا. اور پھر ہماری آیات پر بھی یہ دل سے یقین رکھتا ہوں. کون کن لوگوں کے بارے میں بات ہوئی؟ اب آئیے اس سے پہلے کی آیت, اس سے بعد نہیں, اس سے پہلے کی آیت. یہ بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں ہم نے کچھ لوگوں کو پیشوا بنایا, امام بنایا. انبیاء کو نہیں, انبیاء کا بھی ذکر نہیں آیا, معصومین کا ذکر نہیں, ہم نے بنایا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, یہ 23ویں آیت. اور ہم نے, اے رسول, ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی, ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ لِقَائِهِ, اور اے حبیب آپ یہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے نا کتاب, من جانب اللہ ہے, اس کے بارے میں کبھی تذبذب کا شکار مت ہو جائیے گا. ایسا نہیں کہ معاذ اللہ پیغمبر کو کوئی تذبذب ہے, یعنی ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی اس کتاب کے بارے میں جو پیغمبر پر نازل ہو رہی ہے تذبذب کا شکار نہ ہونا, شک میں نہ پڑ جانا کہ یہ آیت آج کے لیے نہیں ہے, یہ آیت 1400 سال پہلے کے لیے تھی, یہ سورہ آج کے لیے نہیں, یہ سورت 1400 سال پہلے کے لیے تھا. ایسا نہیں, اس تذبذب کا شکار نہ ہونا. فلا تکن فی مریت من لقائہ, کبھی بھی اس کتاب کے بارے میں آپ تذبذب میں نہ پڑھیے گا. وجعلناہ ہدن لبنی اسرائیل, اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما قرار دیا. یہ 23ویں آیت, 23ویں آیت میں ایک رہنما بتایا کتاب کو, ایک رہنما کسے بتایا؟ کتاب کو, یہ کتاب رہنما. اچھا صرف کتاب کو رہنما بنا کر نہیں چھوڑا, یہ 23ویں آیت ہے, یہ پہلے ہے, میں نے بعد والی آیت کی پہلے تلاوت کی ہے کیونکہ سرہ میں کلام قرار دینا ہے 9 دن تک, اس کے بعد یہ بتایا. پہلے بتایا کتاب, صرف کتاب رہنما نہیں. کیوں بھٹک گئے؟ اسی لیے بھٹک گئے کہ صرف کتاب اگر رہنما بنا لو گے اور کوئی رہنمائی کرنے والا نہ ہوا تو کتاب کو اپنی مرضی کے سانچے پہ ڈھال لو گے. کتاب کا ذکر ہوا, لقد آتے نا موسل کتاب, اور اے رسول ہم نے موسا کو کتاب عطا کی. اور اس کتاب کے بارے میں تذبذب کا شکار مت ہو جانا. یعنی ہم سے کہا جا رہا ہے قیامت تک کے لیے رسول پر وحی آ رہی ہے, ہم سے کہا جا رہا ہے کبھی شک میں نہ پڑنا, کبھی تذبذب کا شکار نہ ہونا کہ من جانب اللہ ہے کہ نہیں, اللہ کی جانب سے ہے. اور اس کتاب کو ہم نے وجہ اللہ ہدن لبنی اسرائیل, ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما, پیشوا, ہادی قرار دیا. یہ 23 اب اس آیت کی تلاوت کی جواب جالنا منہم, صرف کتاب پر اکتفا نہیں کی, صرف کتاب کو نہیں چھوڑا کہ موسیٰ کے بعد کتاب کو پکڑ کر بیٹھ جانا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا, بلکہ کتاب کے بعد ہم نے ان میں سے ایک گروہ کو رہنما بھی بنایا. یعنی اگر یہ گروہ نہ ہو, یہ پیشوا نہ ہو, یہ رہنما نہ ہو تو کتاب تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں. اور ابھی بتا دیں کہ ان رہنماؤں کو چھوڑنے کے بعد, آئندہ مجالس میں انشاءاللہ زندگی رہی, ان رہنماؤں کو چھوڑنے کے بعد بنی اسرائیل کا کیا حشر ہوا, کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کیونکہ چھوڑ دیا رہنماؤں کو, حقیقی رہنماؤں کو چھوڑا, دوسروں کو پکڑا, تو دوسروں نے کتاب کی آیات کو اپنی مرضی پر ڈھالنا شروع کر دیا, بدلنا شروع کر دیا, کہاں کتاب کا معنی, کہاں رہنما کا معنی. اس لیے بتایا کہ صرف کتاب سے مت چپک جانا, یہ دیکھنا کہ کتاب کے ساتھ کوئی ہادی بھی چھوڑا کہ نہیں چھوڑا, کوئی رہنما بھی چھوڑا یا نہیں چھوڑا. تو بس اس لیے امامت کی ضرورت ہر دور میں جناب آدم سے لے کر آج تک ان پیشواؤں کی ضرورت رہی جنہیں قرآن مجید نے امام قرار دیا. کیوں امام قرار دیا؟ اس لیے کہ قیامت کے دن نبی کے نام سے نہیں پکارا جائے گا. دیکھیے بہت اہم بات آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں, بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں. کسی نبی کے نام سے نہیں پکارا جائے گا, کسی قوم, کسی پیغمبر کے نام سے نہیں پکارا جائے گا, کسی رسول کے نام سے نہیں پکارا جائے گا, بلکہ قرآن مجید نے خود بتایا کہ کیسے پکاریں گے. یوم ندعو کل اناس بے امامہم, ہر انسان کو اس کے امام کے نام سے پکارا جائے گا. یوم ندعو, جب پکارا جائے گا, جب بلایا جائے گا ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ. اب آپ کہیں گے امت محمدیہ وہ تو پیغمبر کے ساتھ اٹھائی جائے گی, اسی لیے تو میں نے عرض کیا کہ یہ پیغمبر حتمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو. یا جناب ابراہیم ہو, یا جناب موسیٰ ہو, اسی لیے رسالت کے ساتھ ساتھ امامت کو بھی ساتھ رکھا گیا کہ یاد رکھنا کہ یہ اس منصب پر بھی ہیں. بھائی آیات مجھے تکرار کرنے کی ضرورت نہیں, سارا سال آپ سنتے رہتے ہیں نا, انی جائلو کل الناس اماما. میں آپ کو لوگوں کا پیشوا, امام, رہنما, ہادی بنانے جا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن نبی کے نام سے نہیں پکارا جائے گا, امام کے نام سے ہر گروہ کو بلایا جائے گا. جس نے جس امام کی, یعنی جس نے جس کا اتباع کیا ہوگا اسی کے نام سے اسے آواز دی جائے گی کہ یہاں چلے آؤ. لہذا ہم نے پیشوا قرار دیے, وجعلنا منہم ائمتا یہدون بامرنا, یہ ہمارے امر کی طرف, یہ ہمارے حکم سے, ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے. صرف کتاب نہیں چھوڑی, کتاب چھوڑ دیتے پیشوا نہ چھوڑتے. اور ایسا ہوا ماضی میں کہ جب کتابوں کو چھوڑا پیشواؤں کو چھوڑا بکھر گئے. بس اس کتاب کو بھی ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا. یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد صرف توریت نہیں چھوڑی, ابھی ذکر کریں گے کہ کتنی تعداد میں چھوڑے تھے نقیب. 12 کی تعداد تو آپ جانتے ہوں گے, بچے تفصیل نہیں جانتے ہوں گے, انشاءاللہ آئندہ مجالس میں زندگی رہی وہ تفصیل بھی بیان کر دی جائے گی. اس لیے بتایا کہ نہیں, یہ امامت ایسی چیز کہ امامت کا مطلب وہ پیشوا یا وہ رہنما ہے جس کا تم زندگی میں اتباع کر رہے, مان نہیں رہے. کیونکہ کوئی مجھ سے پوچھے امام کتنے, میں کہوں 12, مانتا ہوں نا 12 کو. ماننے کی بات نہیں کی ہے, اتباع کی بات کی ہے. جو جس کا اتباع کرے گا وہی اس کا امام ہوگا. یعنی دنیا میں جس کی پیروی کرے گا, جس کے حکم پر چلے گا, اسی کے ساتھ پکارا جائے گا. بھول جائے کسی بھی امت کا آدمی کہ میں موسیٰ کی امت میں تھا تو موسیٰ کی امامت میں میں چلا جاؤں گا, نہیں. جس کا اتباع کیا ہے, امامت کا مطلب یہی ہے کہ آگے چلنے والا, اور ماموم کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے چلنے والا. وہ معموم ہو ہی نہیں سکتا کہ پیش امام کچھ کر رہا ہو وہ کچھ کر رہا ہو, نہیں ہو سکتا نا. تو تو امامت اور امام اور ماموم کا تو رشتہ بالکل صاف اور واضح ہے کہ ماننے کی بات نہیں ہو رہی، بات ہے اتباع کرنے کی۔ جو جس کا اتباع کرے گا، تو جس کا اتباع کر رہا ہے نا عملی طور پہ، وہی اس کا امام ہے۔ اس لیے تشیع میں امامت کو عدل اصول دین میں قرار دیا گیا، اس لیے کہ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اصول کے ساتھ ہے، فروع کے ساتھ نہیں۔ جتنے بھی فروعات ہیں وہ تابع ہیں اصل اصول کے۔ اب کتنی نمازیں پڑھتے رہو، اگر اتباع امام برحق کا نہیں کر رہے، اتباع کسی اور کا کر رہے ہو، ختم ہوگی۔ اب یہ اتباع مذہبی ہو یا دینی سے بحث نہیں، آپ کے خود سوچنے کا کام ہے، میں تو صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے چند جملے کہہ رہا ہوں۔ تو بس بنی اسرائیل میں جناب موسیٰ کے بعد امامت کا سلسلہ اس لیے دیا گیا۔ یہ کتاب ہے، اور یہ 12 نقیب، یہ 12 امام، وہاں بھی 12 نقیب، پیشوا، امام بیبانہ پیشوا، امام معصوم الگ، کیونکہ قرآن مجید میں انبیاء کے لیے بھی استعمال ہے نا، وجعلنا ائمتا یہدون بامرنا، سورہ انبیاء میں ارشاد ہوا تھا، تمام انبیاء کو پیشوا قرار دیا ہم نے، اسی لیے سمجھانے کے لیے کہ قیامت کے دن جب ہم پکاریں گے، جب ہم آواز دیں گے، تو امام کے پیچھے بلائے جاؤ گے۔ کس کا اتباع کرتے تھے؟ اب کہو میں مولا کو مانتا تھا، بے شک پروردگار مولا کے چاہنے والوں کو سلامت رکھے، سب ان کا اتباع کرتے، میں نہیں کہہ رہا کوئی اتباع نہیں کرتا، سب اتباع کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ کوئی مانتا تو ہو، اتباع نہ کرتا ہو، حکم نہیں جانتا، یا کہہ دے کہ آج کے زمانے میں کیسے اتباع کروں، تو پھر یہ تسلیم کرو کہ پھر اس کا مطلب آج کوئی امام نہیں ہے بھیا، تو یہ مانو کوئی امام نہیں۔ اگر امام ہے اور یقین ہے اور عقیدہ ہے، تو جب امام ہے تو اس کا اتباع کرنا بھی واجب ہوا کہ نہیں ہوا، اس کا اتباع کرنا لازم ہوا کہ نہیں ہوا، کیوں ہے، کیسے ہے، یہ تو تفصیلات میں جائیں گے، آگے چلیں گے۔ لیکن پہلے تمہیدی گفتگو میں اتنی بات تو سمجھ میں آ جائے نا کہ کیوں آدم سے لے کر خاتم تک، اور خاتم سے لے کر مہدی دورہ تک، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ یوم ندو یار، اللہ خشک خشک موضوع پر جب کوئی نعرہ لگاتا ہے، مجھے بڑا لطف آتا ہے، میرا دل بڑھتا ہے، یہاں بھائی لوگ سن رہے ہیں، سو نہیں رہے، یعنی سن بھی نہیں ہو گیا بلکہ سن رہے ہیں، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں بات۔ خیر، کیونکہ ظاہر تمہیدی مجلس ہوتی ہے تو اس میں مجھے تھوڑا سا مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ بنیاد مضبوط پڑ جائے گی تو پھر انشاءاللہ آگے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ طے ہے، اسی لیے یہی وجہ ہے کہ دوسری جگہوں میں امامت فروع دین میں ہے، ہمارے یہاں اصول دین میں ہے، کیونکہ جتنے بھی اعمال کا دار و مدار ہے وہ امام برحق کو پہچاننے پر ہے۔ اگر امام برحق کے پہچاننے کے بعد اعمال تو کرنے ہیں بھائی، اعمال تو سب کو کرنے، دیکھنا یہ ہے کہ امام برحق کی اطاعت کون کر رہا ہے۔ جو امام برحق کی اطاعت کرے گا، اس کا عمل خود بتا دے گا، فروع دین خود بتا دیں گے کہ یہ کس امام کے تحت یہ عمل انجام دے رہا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ زبان سے اقرار اور ہے، اعمال سے اظہار اعلان کرتا ہے کہ کون اس کا امام ہے، کس کا یہ معموم ہے۔ ایک اور صلوات عنایت فرما دیجئے محمد علیہ وسلم، بس اب دیکھیے، اب ایک اور بات اسے، یا اب آئیے پھر ایک اور اس میں ایک نقطہ بیان کرتے چلے ہیں آپ کے سامنے۔ پہلے ذکر ہوا کتاب کا، کہ کتاب ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، کتاب رہنما ہے، جناب موسیٰ کو کتاب دی، وجعلنا ھدًا لبنی اسرائیل، اور اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے ہدایت قرار دیا، اور بعد میں ارشاد ہوا صاحبان کتاب کا، یعنی مسلسل آئے تھے نا 23 اور 24 آئے، بعد میں ان کا ذکر ہوا، یعنی پہلے کتاب اور پھر صاحبان علم کتاب۔ صاحبان کتاب نہیں، صاحب کتاب تو جناب موسیٰ تھے تورات کے، لیکن صاحبان علم کتاب، یعنی قرآن نے یہ بھی پہچان کرا دی کہ ہم بتائیں گے کہ کون صاحبان علم کتاب ہیں۔ یہ کام تمہارا نہیں ہے کہ تم طے کرو کہ کس سے پاس سے کتاب کا علم لیا جائے، یعنی یہ بھی منصب الہی ہے کہ وہ طے کرے گا، وہ بتائے گا کہ کون صاحبان علم کتاب ہیں۔ پس جو صاحبان علم کتاب ہیں ان کا اتباع کرنا، کتاب بھی چھوڑی ہے، صاحبان علم کتاب بھی چھوڑے ہیں، پس جہاں یہ علم کتاب ہوگا صاحبان علم کتاب وہی ہوں گے۔ یہ پراگندہ ہونا، یہ منتشر ہونا، یہ اختلاف ہونا، اپنی مرضی پر آیات کے ڈھالنا، اپنی مرضی کے سانچوں میں ڈھالنا، اپنی مرضی کے مطلب پیدا کرنا، یہ انتشار بتا رہا ہے کہ لوگوں نے صاحبان علم کتاب کو چھوڑ دیا. اور بنی اسرائیل کی مثال کیوں دی؟ قرآن مجید میں سب سے زیادہ مثالیں بنی اسرائیل کی کیوں دی؟ اس لیے کہ احادیث گواہ ہیں کہ اس امت محمدیہ کی سب سے زیادہ شباہت ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، سب سے زیادہ شباہت ہے. یہ تمام مسلمان مکاتب فکر جانتے ہیں، اس حدیث کو بھی مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ بہت عام عامت الناس اسے جانتے ہیں کہ امت محمدیہ میں وہی کچھ ہوگا جو بنی اسرائیل میں ہوا تھا. یعنی مشابہت کی وجہ سے بنی اسرائیل اور ان میں مشابہت ہے. جب مشابہت ہے تو یقین رکھیے کہ موسیٰ کے آنے سے پہلے کچھ اور تھے، آنے کے بعد کچھ اور ہو گئے، جانے کے بعد کچھ اور ہو گئے. اب بنی اسرائیل کا تجزیہ بتائے گا کہ لوگوں نے ان اماموں کے ساتھ کیا کیا تھا جو جناب موسیٰ نے بنائے تھے، لوگوں نے اس وصی کے ساتھ کیا کیا جو جناب موسیٰ نے بنایا تھا. تو جو یوشع بن نون وصی تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کے، ابھی ان کا بھی ذکر آئے گا. تو خاص طور پہ بارہا بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا کہ دیکھتے چلے جانا کہ موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل نے کیا کیا اور بچتے چلے جانا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی دھارے میں بہ جاؤ. بچ کے رہنا، پہچان قائم رکھنا، جیسے موسیٰ نے جسے وصی بنایا تھا اس کے مقابلے میں کوئی بھی آ جائے اس کی وصایت پہ کوئی فرق نہیں پڑا. تمام مکاتب فکر کا اتفاق، اور ہم ویسے بھی کوشش یہی کرتے ہیں کہ گریز کریں اختلافی باتوں سے. جناب یوشع بن نون پر تو سب کا اتفاق ہے نا کہ وسیع ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کے وسیع ہیں، جانشین ہیں، سب کا اتفاق ہے اس پر. تو وسیع بنا کے گئے، ہر پیغمبر اپنا ایک جانشین، اپنا وسیع چھوڑ کر جاتا ہے. تو جناب یوشع بن نون کو معیار بنایا، تفصیل ہم بتا دیں گے انشاءاللہ کسی مجلس میں تو زندہ رہے. تو اب اس کے بعد یہ ہے کہ جناب یہ جو معیار بتا دیا، اب اس کے بعد بتایا کہ جس جس نے وسیع کی مخالفت کی، مخالفت میں گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ پراگندہ ہو گئے، مختلف ہو گئے، تحریفات ہو گئی، آیات میں کتاب بدل دی گئی، اوصیا ختم ہوئے، قصہ ختم ہو گیا. ہر ایک نے اپنی اپنی ڈیڑھ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا لی، اپنی اللہ کی نہیں، اللہ کی مسجد نہیں بنائی، ڈیڑھ ڈیڑھ اینٹ کی اپنی مسجد بنا لی. تو جب مسجد اللہ کی نہ رہے، میری تیری ہو جائے تو بھائی جھگڑا تو ہونا ہے نا، جھگڑا ہوا، ان میں بھی جھگڑا ہوا. 72 فرقے بن گئے بنی اسرائیل کے، کتنے فرقے بن گئے؟ یعنی امامت کا دامن چھوڑنے سے کیا نقصان ہوا ان کا؟ اس امامت کا، یاد رکھیے گا جو مجازن میں بات کر رہا ہوں، جس کا ذکر قرآن مجید میں عمومی امامت سے کیا گیا ہے، عمومی امامت کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں آپ دیکھیے کیا ہوا کہ اس امامت کا دامن چھوڑنے کے بعد کیا ہوا، 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اپنا اپنا معبد وجود میں آ گیا، یعنی اپنی اپنی مسجد بنا لی. جب تک مسجد اللہ کی رہے گی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. آپ کو زندہ مثال دے دیتے ہیں، تمام تر اچھائیوں برائیوں کے باوجود، بھائی کچھ تو اچھائیاں بھی ہوں گی نا، اچھائیاں خرابیاں، کیونکہ ہم نے کہا کہ ہم کوئی ایسے متنازع بات سے گریز کرنا چاہتے ہیں. ماحول ایسا نہیں، ماحول ہے کہ انسان اچھا پیغام دے پوری دنیا کو، اپنی ذمہ داری پوری کرے. ہوتا ہے نہیں ہوتا اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم جواب دے ہیں اپنے عمل کے. دوسروں کا عمل مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کا عمل مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، میرا عمل آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اپنے کہ ہاں ہم ثابت قدم تھے، اس دھارے میں نہیں بہ گئے تھے. خیر جناب، ہم آج کی مثال دے دیں، مسجد الحرام، بیت اللہ، بیت اللہ ہے نا، اللہ کا گھر ہے. سب مسلمان مل کے بھی نمازیں پڑھ سارا سال پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اب غصہ کریں یا دانت چبا کے دیکھیں کچھ کریں، مگر نماز پڑھنے سے تو نہیں روک سکتے، کیونکہ ان کے ابا جان کا گھر تو ہے نہیں بیت اللہ، ہے نا، نام کیا ہے، نام ہی بیت اللہ. میرا گھر ہے بھائی، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے بیت اللہ. تو دیکھیے کوئی کسی کو روکتا ہے؟ نہیں روکتا. مسجد نبی میں دانت پیسے، کچکچائیں، نفرت سے دیکھیں، غصے سے دیکھیں، کچھ بھی کریں، دھکے دیں، مگر نماز سے نہیں روک سکتے، کیونکہ وہ مسجد نبی ان کے ابا کی بنائی ہوئی تو ہے نہیں، وہ تو پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد رکھی ہوئی، صلوات بھیجی ہے نا. تو آپ دیکھیے وہاں نماز میں کوئی جھگڑا نہیں, ہاتھ کھول کے پڑھو, یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھے, جیسے آپ کی فقہ کا حکم ہے, جیسے آپ کی فقہ کہتی ہے ویسے پڑھیے, کوئی روکنے والا نہیں, عرفات میں کوئی روکنے والا نہیں, مزدلفہ میں کوئی لڑنے والا نہیں, منا میں کوئی لڑنے والا نہیں, مسجد خیف میں کوئی لڑنے والا نہیں, نمرہ میں کوئی لڑنے والا نہیں, خاص طور پہ بیت اللہ یعنی مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں سب پڑھیے نماز, جس طرح سے پڑھتے ہیں پڑھیے اپنی فقہ کے مطابق, کسی کی ہمت نہیں کہ روک کیسے سکتا ہے, اس کا گھر تھوڑی ہے, روک کیسے سکتا ہے, اللہ کا گھر ہے. تو یہی ہر سال مثال پوری دنیا کے سامنے آتی ہے کہ اگر اللہ کا گھر سمجھو گے تو جھگڑا نہیں ہوگا. اللہ کا گھر سمجھو گے تو کبھی آپس میں جھگڑا نہیں ہوگا. بھائی یہی فرق تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کیا کیا بنی اسرائیل نے, پر جو ہم کر رہے ہیں وہی کیا تھا, بلکہ جو انہوں نے کیا تھا وہ ہم کر رہے ہیں. کیا کیا کہ جو ہی واپس آتے ہیں, اب وہ نام تو بیت اللہ ہے, بھائی ہر مسجد بیت اللہ ہے کہ نہیں, کسی کی بھی مسجد ہو اللہ کا گھر ہے کہ نہیں ہے, یہاں کی مسجد ہو کہیں کی اللہ کا گھر, لیکن اللہ کا گھر عملی طور پہ ہے کہاں؟ اللہ کا گھر تو مسجد الحرام تھا, مسجد نبی تھی, جہاں کوئی کسی سے لڑتا نہیں تھا, کوئی کسی کو روک نہیں رہا, پڑھو بھائی نماز جیسے پڑھنی ہے پڑھو, میرا گھر تھوڑی ہے, اللہ کا گھر ہے. لیکن جب یہی اللہ کا گھر ملا کا گھر بن جائے تو اب اس اللہ کے گھر کو ملا نے کیا کیا؟ اپنا گھر بنا لیا, میری مسجد, وہ اس کے باپ کی مسجد ہے, اور اب بعد میں مرتے مرتے اپنے بیٹے کو سونپ جائے گا. ملکیت ہے نا, اب تو ذاتی ملکیت ہے. جب ذاتی ملکیت بن گئی, اللہ کا گھر نہیں رہا, تو پھر قبضے کا جھگڑا شروع ہوگا. جب قبضے کا جھگڑا شروع ہوگا تو یہ نہیں کہے گا کہ اپنی ملکیت کے لیے لڑ رہا ہوں, یہ کہے گا کہ اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں, دین کے لیے لڑ رہا ہوں, مذہب کے لیے لڑ رہا ہوں. ایک اور صلوات عنایت فرما دی, مسجد کو اللہ کا گھر قرار دے دیجئے, سب کے لیے دروازے کھول دیجئے, اور جب تک سب کے لیے دروازے کھلے تو کوئی جھگڑا نہیں تھا, جزوی جھگڑوں کے علاوہ کوئی ایسا جھگڑا نہیں تھا, نفرتیں نہیں تھی. جب اللہ کے گھر کو اپنا گھر بنا لیا, میری مسجد تیری مسجد, تو پھر میری تیری میں تو جھگڑا ہونا ہے, خامخواہ میں اللہ کے گھر کا شور مچاتا ہے, گھر تو تیرا ہے, تیری ملکیت ہے. تو معاذ اللہ کیا عرض کروں, کوئی ایسی گستاخی نہ ہو جائے, یہ پہ کوئی فتوا وتوے ویسے آتے رہتے ہیں, کوئی فتوا آ جائے, لیکن حقیقت تو یہی ہے نا. صحیح, سب صاحبان علم جہاں جہاں میری بات سنیں گے اور دیکھیں گے, غور کریں جو میں کہہ رہا ہوں, کہ جہاں بھی اللہ کا گھر ہوگا وہاں جھگڑا نہیں ہوگا, جہاں بھی اللہ کا گھر ہوگا. اور جہاں آپ اپنا گھر بنا لیں گے کہ میرا گھر, اس کا ایک مخصوص نام رکھ دیں گے, سوائے اس کے جو آیا تو میں ڈنڈا, اب تو ڈنڈا بھی نہیں گولی ہے نا, تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے گھر کو جب آپ اس طرح تقسیم کر دو گے, یہ جو کنفیوزڈ معاشرہ ہے ہمارا, ہمارے سیاستدان کنفیوز, ہمارے مذہبی رہنما کنفیوز, ہماری پارلیمان کنفیوز, ہماری سینٹ قومی صوبائی سب اسمبلیاں, مذہبی جماعتیں سیاسی سب کنفیوز. کیوں کنفیوز؟ کہ بھائی ایک مسئلے کو تو حل کر لو نا, صرف ایک مسئلے کو یہ طے کر لو کہ جو مسجد ہے وہ اللہ کا گھر ہے. وہ جب اللہ کا گھر ہے تو بھائی میرے تیری گنجائش نہیں, جو نماز پڑھتا ہے وہ ہاتھ یہاں باندھ کے پڑھے, یا ہاتھ پیٹ پہ, یا ہاتھ سینے پہ کہیں بھی ہاتھ باندھ کے, ہاتھ کھول کے پڑھے فقہ جعفری کی طرح, یا مالکیوں کی طرح, فقہ مالکی بھی ہاتھ کھول کے پڑھی جاتی ہے نماز. تو بھائی سب کے لیے ہے, کیونکہ تمام فقہوں میں یہ حکم اور یہ انداز نماز پڑھنے کا موجود ہے. جب موجود ہے تو اللہ کا گھر قرار دے دو, آدھے سے زیادہ جھگڑے تو وہیں ختم ہو گئے. کیونکہ جب مسجد میں سب ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے, نماز پڑھیں گے, تو کچھ تو غور کرے گا کہ بھائی میرا بھائی ہے, کیا قصور ہے؟ اتنے تو قصور ہے کہ بھائی میں نے ہاتھ کھولے ہوئے, یہ ہاتھ باندھے ہوئے, بھائی اتنے ہی تو فرق ہے کہ اس نے پیٹ پہ ہاتھ باندھے, میں نے سینے پہ ہاتھ باندھے, اور کیا فرق ہے؟ عبادت کس کی کر رہا ہے, قربتن اللہ کر رہا ہے یا نہیں؟ اس لیے اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں, مثال بتانے کے لیے, مثال بنانے کے لیے مسجد الحرام کو اپنا گھر قرار دے کر بتایا کہ اگر میرے گھر کی طرح اپنے اپنے شہروں میں جا کر بھی اللہ کے گھر کو, مسجد کو اللہ کا گھر قرار دے دو, تو کبھی بھی تمہارا جھگڑا نہیں ہوگا آپس میں. بس اللہ. کس لیے؟ اس لیے بنی اسرائیل کا بار بار ذکر آتا رہا، ذکر ہوتا رہا بار بار، فاعتبروا یا اولی الابصار، اے صاحبان بصیرت عبرت حاصل کرو، دیکھو چیزوں کو کیا کچھ ہو چکا، قوموں میں کیا کچھ گزر چکا، کون سی علامات تھی جن کی بنا پہ عذاب آتا تھا، جو با فضیلت ترین لوگ تھے بنی اسرائیل اپنے زمانے کے، ان پر بھی ہم نے کیسی کیسی مصیبتیں نازل کی تھی، کیوں اس راستے کو چھوڑ دیا جو اللہ نے مقرر کیا تھا. واضح طور پہ قرآن اعلان کر رہا ہے امامت کا کہ جب تک امامت کے راستے پر نہیں چلو گے، امام وقت کو یا امام برحق کی پہچان تمہیں نہیں ہوگی، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. کیونکہ ہر نبی نے پردہ فرمایا، ہر نبی نے وصال کیا، پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے بھی، وہ بھی پردہ فرما گئے، آپ کا بھی نور پردے میں چلا گیا. تو بھائی کوئی تو ایسا سلسلہ ہونا چاہیے نا کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی موجود ہے. قرآن کا وعدہ ہے بھلے کل قوم ان ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ایک ہادی کو بھیجا ہے. تو بھائی کوئی ہادی وقت کو تو پہچانو کہ وہ ہادی وقت ہے کون، کہ جس کے پاس کتاب کا سارا علم موجود ہونا چاہیے، پوری کتاب اس کے پاس ہو، ایک ایک چیز کو سمجھتا ہو اور آپ کو سمجھائے. وَقَانُوا بِآیَاتِنَا یوقنون، دل سے ہماری آیات کا یقین رکھتا ہو. جب ایسا ہوگا تو یہ بھی یاد رکھو، اب جب سب کچھ بنی اسرائیل میں ہوا اب وہ ہماری امت میں ہوگا، تو میرے بھیا بس ایک چھوٹا سا سوال رہ گیا، اس کا جواب دے کے منزل پر آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اور کوئی دین آئے گا، پھر اور کوئی پیغمبر آئے گا؟ نہیں، اب نہیں آئے گا. کیونکہ توریت میں کہیں اللہ نے اعلان نہیں کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، زبور میں اللہ نے اعلان نہیں کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، انجیل میں اللہ نے اعلان نہیں کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے آج دین کو مکمل کر دیا، نعمت تمام کر دی اور اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا. حالانکہ اسلام شروع سے ہے مگر کامل اب ہوا، تو کسی بھی زمانے میں کامل نہیں ہوا تھا، جب کمال پر پہنچ گیا اس کا مطلب قیامت تک کی ضروریات اس میں موجود ہیں. جب قیامت تک کی ضروریات موجود ہیں تو بھائی کوئی تو ایک ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس ان ساری ضروریات کا علم موجود ہو، ورنہ معاذ اللہ ایک ابس کام کیسے پروردگار کرے گا کہ قیامت تک کی ضروریات اور علوم اس قرآن مجید میں جمع کر دے اور ان کا کوئی عالم نہ ہو. تو ایک ایسا عالم ہونا چاہیے کہ ما قبل کا بھی علم اس کے پاس ہو، ما بعد کا بھی علم اس کے پاس ہونا چاہیے. کون ہے یہ؟ سب انشاءاللہ ذکر کریں گے کون ہے، یہ سب آہستہ آہستہ باتیں آتی چلی جائیں گی. لیکن تمہید مقدمے میں جو کچھ بیان کرنا ہے 9 دن انشاءاللہ، اس سب کو ہم خلاصہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دلائل کے ساتھ کوشش کریں گے کہ ان ساری باتوں کو پیش کرتے چلے جائیں کہ وہ ہادی کوئی تو ہونا چاہیے، وہ رہنما کوئی تو ہو جو آج بھی ساری کتاب کا علم رکھتا ہو. ارے کوئی تو ہو جہاں امر نازل ہو رہا ہو. یہ شب قدر میں جس امر کو تلاش کرتا ہے مسلمان دنیا میں جہاں بھی رہتا ہے، تلاش کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، نازل ہوتے ہیں ملائکہ بھی روح بھی اللہ کے حکم سے ہر امر کو لے کر نازل ہوتے ہیں. کہاں نازل ہوتے ہیں؟ مکے میں، مدینے میں، کہاں نازل ہوتے ہیں؟ کیونکہ مسلمان جہاں بھی ہے شب قدر منا رہا ہے. وہ 23 کو منائے یا 27 کو، بحث اس سے نہیں، بحث یہ کہ شب قدر منا رہا ہے، ساری رات اعمال کر رہا ہے. کیوں؟ آج امر نازل ہوگا، آج رزق بٹے گا، آج حاجات پوری ہونے کا چانس ہے، موقع ہے، عبادت کر لو. یعنی جہاں بھی ہے یقین ہے کہ امر ملے گا، امر نازل ہوگا. نہیں، ضروری نہیں کہ مکے جاؤ. کہاں لکھا کہ کوئی صفا پہ نازل ہوگا، کوئی مروا پہ نازل ہوگا؟ کہاں لکھا؟ کہیں نہ کہیں نازل ہو رہا ہے. تو جب کوئی چیز اوپر سے نیچے نازل ہو رہی ہے، نزول یعنی اوپر سے نیچے آنا، تو کوئی تو مقام ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں یہ نازل ہو رہی ہے، اور وہ مقام ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں سے ہر ایک کو اللہ کے حکم سے اس کے حصے کے مطابق ادا کیا جائے. جو بانٹتے وقت، جو تقسیم کرتے وقت، جو ضرورت مندوں کی ضرورت، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے وقت یہ نہ دیکھے کہ اپنا ہے یا پرایا، دوست ہے یا دشمن، میرا دوست ہے یا میرا قاتل ہے، یہاں امر نازل ہوگا. بھائی جو تقسیم کرتے وقت اتنی عدالت سے کام لے کہ چاہے قاتل ہو میرا، اسے بھی اس کا حصہ ملے گا، دوست ہو یا دشمن، اپنا ہو یا پرایا. کلمہ پڑھے نہ پڑھے، مگر اللہ نے جو مقدر کر دیا ہے اس کا حصہ دے گا. اور کسی کو یہ امر مل جاتا تو تقسیم ہو جاتا اس طرح؟ نہیں ہوتا. ان بانٹنے والوں کو تو لوگوں نے جب بھی موقع ملا شمشیریں دی ہیں، تلواروں کے، نیزوں کے، تیروں کے زخم دیے ہیں، اور نہ معلوم کون کون سے بدلے لیے، ان کے بچوں سے کیا سلوک کیا. میں چند سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ اکثر ہمارے احباب پڑھے لکھے دوست دانشور حضرات بات کرتے تھے کہ آپ لوگ مبالغہ بہت کرتے ہیں. میں نے کہا جی کس سلسلے میں؟ کہ جب آپ مصائب پڑھتے ہیں تو بہت مبالغہ کرتے ہیں. کیا مبالغہ کرتے؟ کہا بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح لاشوں کا معاذ اللہ مسئلہ کرے، ٹکڑے ٹکڑے کرے، لاشوں کو گھوڑوں سے پامال کرے؟ بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ اہل حرم کی توہین کرے، رسول زادیوں کی بے حرمتی کرے، یعنی ان کو بے پردہ کر دے، ان کو بے مکنہ چادر کر دے؟ بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں اسیر بنا کے بازاروں میں پھرائے، انہیں زندانوں میں ڈال دے. آپ لوگ مبالغہ بہت کرتے، مگر آج مجھے انہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں. اس وقت بھی میں جواب تو دیتا تھا معقول، مگر آج مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں. اب دیکھ لیجئے وہ زمانہ اور آج کا زمانہ، 1400 سال ہو گئے. اس وقت تو وحشی وحشت کے دور کے بالکل نزدیک تھے. ابھی ابھی تو کلمہ پڑھا تھا، کتنے دن ہوئے تھے؟ جمعہ جمعہ 8 دن مسلمان ہوئے ہوتے ان کو. دور جاہلیت سے بالکل نزدیک تھے، دور وحشت و بربریت کے بالکل نزدیک تھے. آج تو 14 صدیاں گزر گئیں، یہ تو ماڈرن ایج کہلاتی ہے، یہ تو ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے. آج دیکھ لیجئے کہ ان کا نام لینے پر کیا سلوک کیا جاتا ہے. میں نے نہیں دیکھی، نہ دیکھ سکتا ہوں. اس معاملے میں میرا دل اس معاملے میں اور کسی معاملے میں نہیں کمزور تھا کہ میں یہ نہیں دیکھ سکتا یہ منظر. کہ آج بھی آپ نے صرف جناب حمزہ سید الشہداء کا واقعہ تاریخوں میں پڑھا ہے نا، آج دیکھ لیجئے کہ کس طرح دل چیر چیر کر اسلام کے نام پر ان وحشی درندوں نے دلوں کو نکال کے چبایا ہے، چبایا ہے. آج تمام اہل حق کو، متلاشیان حق کو میری دعوت ہے، آج تجزیہ کر لیجئے کہ جب آج ایسے لوگ ہیں کہ جو عورتوں کے پیٹ چاک کر دیں، بچوں کو نکال کے بھی گولی ماریں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے سروں کو ہاتھوں میں لے کے بازاروں میں پھرائیں، تو بتائیے وہ تو وحشت اور بربریت کے بالکل نزدیک تھے نا. وہ تو پہلے 50-60 سال ہوئے تھے واقعی کربلا سے پہلے ان کو کلمہ پڑے ہوئے، فتح مکہ کے بعد کے مسلمان تھے، ان کے اولاد تھے. انہیں یہ گھٹی میں پلا دیا گیا تھا کہ علی اور اولاد علی تمہاری دشمن ہے، تمہارے باپ دادا کی قاتل ہے. تو کیسی برین واشنگ کی گئی تھی کہ کربلا میں کیا سلوک کیا اپنے رسول کی اولاد کے ساتھ، جس کا کلمہ پڑھتے تھے اس کی اولاد کے ساتھ کیا کیا. صاحبہ نے علم کو اور جو متلاشیان حق ہیں ان کو میری دعوت ہے، ذرا غور کیجیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہے ہیں آج یہ وحشی درندے انسانیت کے ساتھ، عورتوں بچوں کے ساتھ. میں صرف شیعوں کی بات نہیں کر رہا، میں جب بات کرتا ہوں مظلوم مظلوم ہے، وہ شیعہ ہو یا سنی، حتیٰ مظلوم مظلوم ہے چاہے وہ ہندو ہو یا عیسائی. جس کو پناہ دینا مجھ پر واجب ہے، جس کی حفاظت کرنا مجھ پر واجب ہے. کیا کیا ہم نے ان کے ساتھ، ان مختصر سے گروہوں کے ساتھ؟ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے ان کی آبادیوں پہ ٹوٹ پڑے لاہور میں. وہ بیچارے غریب کمزور لوگ، آپ جانتے ہیں کہ وہ کس مشکل سے اپنا روزگار کماتے ہیں اور کیا کیا خدمت آپ کی انجام دیتے ہیں. وہ ان کی آبادی پہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے ٹوٹ گئے، جیسے بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں. ان کی بستیوں کو جلا ڈالا، ان کے چرچ میں دھماکہ کر کے کہا کہ یہ شریعت محمدی یہی کہتی ہے. کب شریعت محمدی نے یہ کہا؟ کب اسلام نے یہ کہا؟ بتائیں مجھے مفتیان دین، یہی اسلام ہے؟ یہی شریعت محمدی ہے؟ کیا جواب دو گے اپنے رسول کو قیامت کے دن؟ کیا منہ لے کر جاؤ گے ان مقدس ہستیوں کے سامنے جن ہستیوں کا نام لے کر تم نے قتل و غارت گری کا بازار پورے ملک میں برپا کر رکھا ہے، گرم کر رکھا ہے، ان ہستیوں کے نام کو سامنے رکھ کے اور یہ عزائم، یہ کام؟ تو اب مجھے بتائیے کہ آج جب ایسا ہو رہا ہے تو کربلا میں کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا؟ میرے دوست، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو چند واقعات ہیں جن کی تکرار کر دیتے ہیں، بس چند واقعات۔ کربلا کا ہر لمحہ نہ کوئی مورخ قید کر سکا، نہ قید ہے۔ کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفے سے لے کے شام تک کی داستان، وہ لمحہ لمحہ جو سیدانیوں پر بیت گیا، کون اس کو رقم کر سکتا ہے؟ کون اس کو بیان کر سکتا ہے؟ کس کی زبان میں اتنی طاقت ہے؟ کس کے قلم میں اتنی مجال ہے کہ ان سارے واقعات ہیں؟ یہ تو چند واقعات ہیں کہ جن کی تکرار کرتے کرتے صدیاں گزر گئیں، مگر سننے والوں کی آنکھوں کے اشکوں کا سیلاب تھم نہیں سکا۔ میں یہ جملے اس لیے نہیں عرض کر رہا کہ زبردستی آپ کو رلاؤں، لیکن انصاف سے بتائیے، یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ ہر سال وہی مصائب سنتے ہیں نا، ہر سال اسی واقعے کی تکرار ہے نا۔ اور میں جانتا ہوں کہ کتنے ہی درد بھرے دل مظلوم لوگ، دنیا کے ستائے ہوئے ستم دیدہ لوگ، ظلم کی چکی میں پسے ہوئے لوگ، جب فرش عزا پر آ کے بیٹھتے ہیں، غم حسین میں روتے ہیں، ان کے اپنے غم دھل جاتے ہیں، جی بھر کے روتے ہیں، تاکہ دیکھنے والا یہی سمجھے اور یہی ہے کہ میں حسین کے لیے رو رہا ہوں۔ اس کا اپنا کرب بھی سامنے آ جاتا ہے کہ دنیا ہے ہی ایسی، میں کیا ہوں جس نے نواس رسول کے ساتھ ایسا کیا، جس نے رسول زادیوں کے ساتھ اس دنیا نے ایسا کیا، رسول کے بچوں کے پر یہ ظلم اٹھائے، میری حقیقت کیا ہے؟ پھر اسے ہمت ملتی ہے اس فرش عزا سے، حوصلہ ملتا ہے کہ ڈٹے رہو، موت آنی ہے، مر جائیں گے، لیکن اپنے مولا کی بارگاہ میں سرخرو تو جائیں۔ پہلی محرم ہر سال وہی ذکر کرتا ہوں، جب تک زندہ ہوں وہی کرتا رہوں گا۔ پہلی محرم کو یتیمان مسلم کا ذکر کرتا ہوں، جناب مسلم کی شہادت پڑھی جاتی ہے 8 اور 9 ذی الحج کو، اور پہلی کا مخصوص بازگو کا۔ بہرحال میرا تو یہی دستور ہے کہ میں ان دو معصوم بچوں کا ذکر کرتا ہوں جو کوفے کی گلیوں میں بھٹکتے رہے تھے، جنہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ واقعہ کربلا ہو چکا، انہیں نہیں معلوم، وہ تو تاریخ زندان میں صرف اس امید پر شب و روز کاٹ رہے تھے کہ کبھی تو اس تاریکی کی سحر ہوگی۔ مسلم کے دو یتیم جو ساتھ تھے، جن کے لیے وصیت کی تھی مسلم نے کہ میرے بچوں کو مدینے پہنچا دینا، مگر ظالموں نے ابن زیاد کے حکم سے تاریخ زندان میں، جہاں دن و رات کا نہیں پتہ چلتا تھا بچوں کو کب دن ہوئی کب رات، بس جب زندان بان آتا تھا، دروازہ کھولتا تھا غذا دینے کے لیے، تو انہیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب شام ہو گئی۔ اس سے وہ معصوم بچے اپنی نماز کے اوقات کا تعین کر لیا کرتے تھے، یہ ہے وہ معصوم بچے۔ اور پھر جو وہ وقت آیا کہ دونوں بھائیوں نے طے کیا کہ اپنا حال اس کو بتایا جائے، آخر کب تک ایسے پڑے رہے، جب اس دن وہ غذا رکھ کے جانے لگا واپس، تو روکا، بھائی ٹھہر جا، ایک بات کرنی ہے، تو اس رک گیا، کیا کہنا ہے، کہو کیا کہنا چاہتے۔ اب وہی سوال جواب کہ یہ بتا، کیا محمد عربی کو جانتا ہے؟ کہتا ہے کیسی باتیں کر رہے ہو، مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں، کلمہ سنا دیا فرق، میرا پیغمبر ہے، میرا رسول ہے، اسی کی بات کر رہے ہو؟ ہاں اسی کی بات۔ اچھا یہ بتا، ان کے بھائی جعفر کو بھی جانتا ہے؟ ہاں کیوں نہیں جانتا، یہ وہی جعفر ہے جس نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، جس نے نجاشی کے دربار میں کلمہ حق بلند کیا تھا، یہ وہی جعفر ہے۔ جب علم کو سنبھالنے کے لیے شہید ہوا، بازو قلم ہو گئے، تو میرے رسول نے اس کے لیے فرمایا تھا جعفر تیار، اللہ نے اسے جنت میں پرواز کرنے کے لیے دو پر عطا کی۔ بچوں کا حوصلہ بڑھا، کہا علی کو بھی جانتا ہے؟ کیوں نہیں جانتا، ابو طالب کا لال، رسول کا بھائی، دختر رسول کا شوہر، کیوں نہیں جانتا علی کو؟ مگر تم یہ سب نام کیوں لے رہے؟ تمہارا ان سے کیا رشتہ ہے؟ بھائی ہم اسی خانوادہ رسالت کے چشم و چراغ ہیں. عقیل کو بھی جانتا ہے نا. ہاں کیوں نہیں جانتا؟ تمہارا کیا رشتہ اس خاندان سے؟ ہم رسول کے بھی پوتے ہیں, ہم جعفر کے بھی پوتے ہیں, عقیل کے پوتے ہیں, ہم علی کے پوتے ہیں, ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں. ہم پر احسان دے, ہمیں زندان سے رہا کر دے, مدینے کا راستہ بتا دے, تجھ سے وعدہ کر دے, جو انعام کہے گا تجھے دلوا دے. ایک چیخ ماری زندان بان نے, قدموں پہ سر رکھ دیا, کہتا ہے بچوں اتنے دن ہو گئے تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کچھ, مجھے کیا معلوم تم کون ہو؟ عام سپاہی بیچارہ, اس کی معلومات اتنی تھوڑی, اسے کیا معلوم, ڈیوٹی کر رہا ہے. مگر دل میں محبت آل رسول کا چراغ جل رہا ہے, دل میں عشق رسول و عشق آل رسول کا دیا جل رہا ہے روشن. جیسے ہی ہدایت کا موقع ملا فوراً بچوں کے قدموں پہ سر رکھ دیا, بچوں مجھے معاف کر دو, مجھے نہیں معلوم. جلدی جلدی ان کے بیڑیاں ہتھکڑیاں سب کھول دی, جاؤ آزاد, اور دیکھو راتوں رات نکل جانا کوفے سے باہر, میں مار دیا جاؤں گا پرواہ نہیں, لیکن اب میں تمہیں قید میں نہیں رکھ سکتا, چلے جاؤ راتوں رات باہر نکل جاؤ کوفے سے, جتنی جلدی ہو سکے, دن کی روشنی میں معلوم ہو جائے گا اپنے زیاد کو, اور تمہارے لیے سپاہی دوڑ پڑیں گے ڈھونڈنے کے لیے. بچوں نے شکریہ ادا کیا, دعائیں دی, چلنے لگے تو دوڑا اور اس نے دامن تھام لیا دونوں بچوں کا, ہاتھ تھام لیا کہ شہزادوں مجھ سے ایک وعدہ کرتے جاؤ. دونوں بچے ٹھہر گئے, کیا چاہتا ہے؟ کہ بس ایک وعدہ کرو, قیامت کے دن میری شفاعت کرو. اسے کہتے ہیں یقین, اسے کہتے ہیں یقین, کیونکہ جانتا ہے خاندان رسالت کے چشم و چراغ انہیں اپنے شفاعت نہیں تو اور کسے ہوگا. دیکھو بچوں میں مار دیا جاؤں گا, میں قتل کر دیا جاؤں گا, مجھے کوئی پرواہ, بس تم اسے ایک وعدہ کر لو, قیامت کے دن میری شفاعت کرو. اور ان بچوں کو بھی اتنا یقین ہے اپنے حق شفاعت پر کہ اس کا ہاتھ تھام کر کہتے ہیں اطمینان رکھ, تیرے بغیر جنت میں قدم بھی نہیں رکھے. چلے گئے بچے, مگر کاتب تقدیر نے کچھ اور لکھا ہے, رات بھر بھٹکتے رہے, مختصر کرتا ہوں, چھپایا اپنے آپ کو ایک درخت میں. زن حارث کی کنیز گھر لے کر آئی, زوجہ حارث نے جب یہ دیکھا کہ مسلم کے بچے ہیں, کلیجے سے لگا لیا, چھوٹے بچے نہ معلوم کب سے زندان میں, بچوں کو نہیں معلوم واقعی کربلا ہو چکا, بتایا بھی نہیں اس مومنہ نے بچوں کو, چھوٹے بچے ہیں دہل جائیں گے. کل ایسا ہے آج مہمان رہو, آج میرے علم میں نہیں کہ کوئی قافلہ جا رہا ہے, کل ایک قافلہ مدینے جا رہا ہے, تمہیں چھپا کے بھیج دوں گی, جا کے میری شہزادیوں کو آخازادیوں کو سلام کہہ دینا, خدمت کی, بچوں کو نیا لباس بنایا, بہترین غذا سے نوازا, رات کو سلا دیا, کوٹھی کو قفل لگا دیا, قفل کر دیا. حارث آیا, بہت دیر سے پوچھا دیر کیوں ہوئی, کہا مسلم کے بچے فرار ہو گئے. ڈھونڈتا رہا, حاکم نے بہت بڑا انعام رکھا, کہا کیوں رسول خدا کی دشمنی مول لیتا ہے. کھایا پیا سو گیا, ادھر واقعہ کچھ اور ہوا, چھوٹے بچے نے اچانک نشب کے بعد چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کا شانہ پکڑ کے ہلایا, بھیا اٹھو بھیا اٹھو. بھائی کی آنکھ کھلی, کہا میں نے عجیب خواب دیکھا, میں نے عجیب خواب دیکھا, میں نے دیکھا ہے کہ رسول خدا ہے اور ہمارا بابا مسلم ان کے پاس پہنچا ہے, اور رسول خدا سوال کرے مسلم میرے بچوں کو کہاں چھوڑ کر آئے. ہمارا بابا کہہ رہا ہے کہ اے حبیب خدا, میرے بچے ظالم کی قید میں ہیں, ظالم کی تاریخ اور سخت قید میں ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں مسلم اطمینان رکھو, بس ابھی کچھ ہی دیر میں تمہارے بچے تمہارے پاس آنے والے ہیں. بڑا بھائی کہتا ہے کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. دونوں کو اپنی شہادت کا یقین ہوا, ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر رونے لگے, گریے کی آوازیں بلند ہوئی, حارث کی آنکھ کھلی, دوڑا اس کوٹھی کی طرف, مختصر کر رہا ہوں, دوڑا اس کوٹھی کی طرف, ٹھوکر مار کے دروازے کو کھولا, قفل کو تلوار سے توڑا, اندر داخل ہوا, دیکھا دونوں بچے ایک دوسرے سے گلے لپٹے ہوئے رو رہے ہیں. یہ ملعون غصے میں آگے بڑھا, ٹھوکروں سے مارنا شروع کیا, زخمی ہو گئے, لہو لہان ہو گئے چہرے, بچوں کے کئی دانت ٹوٹ گئے, رسی سے باندھا, کھینچتا ہوا لے کے چلا, غلام اور بیٹے کو بھی لیا. وہ مومن ابھی پیچھے پیچھے فریاد کرتی ہوئی میں نے امان دی ہے, میں نے امان دی ہے, میری امان کا خیال کر کچھ نہیں, نہر کوفہ پر لایا, غلام کو حکم دیا قتل کر دے. غلام آگے بڑھا لیکن جو ہی معلوم ہوا آل رسول ہے, تلوار پھینکی, دوڑ کر چھلانگ لگا دی نہر میں, بیٹے کو حکم دیا. ماں نے کہا خبردار دودھ نہیں بخشوں گی اگر تلوار اٹھائی. بیٹا بھی پیچھے آتا, جھنجھلایا, تلوار کا وار کیا, مومنہ درمیان میں آ گئی, شانہ زخمی ہوا, زخمی ہو کر ایک طرف گر پڑی ہے مومنہ. اب دیکھا بچوں نے شہادت سر پہ آ گئی, کہا ٹھہر اتنی مہلت دے دو رکعت نماز پڑھ لے, اتنی مہلت دے دو رکعت نماز پڑھ لے. بچوں نے نماز شروع کی, سجدے میں سر گئے, بڑے بھائی کی گردن پہ تلوار کا وار کیا, سر کو تن سے جدا کیا, جسم کو نہر کے حوالے کیا. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے سر کو اٹھا کے سینے سے لگایا, چلاتا ہے بھیا بھیا مجھے چھوڑ کے نہ جانا, بھیا مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جانا. اس نے سر چھینا بچے سے, تھیلے میں ڈالا. یہ بچہ اپنے بھائی کے خون میں کروٹیں بدل رہا تھا, اس ظالم نے دوسرا وار کیا, چھوٹے بھائی کے سر کو بھی تن سے جدا کیا, سر کو تھیلے میں ڈالا, جسم کو نہر میں پھینکا. ستے آپ پہ بڑے بھائی کا بے سر کا لاشا انتظار کر رہا تھا, دونوں بے سر کے لاشے بغل گیر ہوئے, تہے آپ بیٹھ گئے. صبح ہوئی, بنی اسد کے چند کسان گزر رہے ہیں, دیکھا ساحل پہ کوئی سیاہ پوس بیوی بیٹھی زار و قطار رو رہی ہے. پوچھا تیرا کوئی قیمتی سامان گر گیا؟ کہا ہاں ہاں, حارث ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے پھینک دیا, میری مدد کرو, میرے بچوں کو نکالو. وہ کسان اترے, دونوں بے سر کے لاشیں واپس ساحل پر رکھے, دیکھا وہ بیوی کبھی ایک کے سینے میں سر رکھتی ہے, کبھی دوسرے کے سینے میں سر رکھتی ہے, روتی جاتی ہے. ان مردوں سے کہتی ہے تم نے میرے بچوں کے لاشیں نکالے, میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کی ضامن ہوں. وہ حیران ہو کر کہتے بیوی آپ آخر ہیں کون؟ نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے وہ بیوی فرماتی ہے ارے میں کوئی اور نہیں, تمہارے رسول کی بیٹی ہوں, یہ میرے مسلم کے یتیم ہے. عزادارو خود انصاف کرو, میں یہ روایت کیوں نہ پڑھوں؟ بھلا ممکن ہے کہ علی اکبر کے برچھی لگے فاطمہ آئے, عباس کے شان قلم ہو فاطمہ آئے, اور محمد شہید ہو فاطمہ آئے, قاسم شہید ہو فاطمہ آئے, علی اصغر کے تیر لگے فاطمہ آئے, حسین گھوڑے سے گرے فاطمہ آئے. کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلم کے یتیم قتل کیے جائے اور زہرا ان کو رو دے؟ الا لعنة الله على القوم الظالمين. فسيعلم الذين ظلموا اياه.